وطبعا اور مہر لگا دی گئی، تھپا لگا دیا گیا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم تو وہ، لا یفقہون سمجھتے نہیں ہیں، لیکن الرسول لیکن رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ آپ کے ساتھ، جاہدو انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ، واولئک اور یہی لوگ، لہم الخیرات ان کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں، اعد اللہ تیار کیا اللہ نے، لہم ان کے لیے، جنات باغات کو، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ذالک الفوز العظیم یہی ہے کامیابی بڑی، وجاء اور آ گئے، المعذرون معذرتیں کرنے والے، بہانے باز، من الاعراب اعراب میں سے، بدوؤں میں سے، لیؤذن کہ اجازت دی جائے، لہم ان کو، وقعدا اور بیٹھ گئے، الذین وہ لوگ، کذب اللہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، سیصیب الذین انقریب پہنچے گا ان کو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب، لیسا نہیں ہے، علی الضعفائی اوپر کمزوروں کے، ولا اور نہ، علی المرضى اوپر مریضوں کے، ولا اور نہ، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، لا یجدونا نہیں وہ پاتے، ما ينفقونا جو خرچ کریں، حرج کوئی تنگی، اذا جب، نصحوا وہ خیرخواہی کریں، للہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، ما نہیں ہے، علی المحسنین محسنین پر، من سبیل کوئی راہ، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، ولا اور نہ، علی الذین ان لوگوں پر، اذا جب، ما اتو کا وہ آئیں تیرے پاس، لتحملہم کہ تو سوار کرے ان کو، قلتا تو تم نے کہا، لا اجدو نہیں میں پاتا ما جس پر یا جو احملکم میں سوار کروں تم کو علیہ اس پر تولو وہ پلٹتے ہیں وآئینہم اور ان کی نگاہیں تفیدو بھیگ جاتی ہیں من الدمع آنسو سے حزنن غم کی وجہ سے اللہ کہ نہیں یجدو وہ پاتے ما ينفقون جو وہ خرچ کر سکیں انما السبیل بے شک اعتراض اللذین ان لوگوں پر ہے یستعذنون کا جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہم اغنیاء حالانکہ وہ اغنیاء ہیں ردو وہ راضی ہو گئے بِأَن يَكُونُوا کہ وہ ہوں مَعَ الْخَوَالِفِ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ وَطَبَعَ اللَّهُ اور مہر لگا دی اللہ نے عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر فَهُمْ تو وہ لا یعلمون نہیں جانتے. تفسیر ومنہم اور ان میں سے من عاہد اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا وعدہ کیا تھا کیا لئن آتانا من فضلہ البتہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا لنصدقن البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الصالحین صالح لوگوں میں سے نیک لوگوں میں سے. یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے ایک نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے اگر مجھے اپنے فضل سے زیادہ مال دیا تو میں صدقہ بھی ضرور کروں گا اور نیک بھی بن جاؤں گا. لیکن عملی طور پر کیا ہوا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِ جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا بَخِلُوا بِهِ تو وہ اس کے ساتھ بخل کرنے لگے یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ. وَتَوَلَّوْا اور وہ منہ موڑ گئے وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ تو ہیں ہی اعراض برتنے والے. یہاں پر اشارہ ہے ایک شخص ثعلبہ بن حاطب الانصاری کی طرف. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے. آپ نے فرمایا وَيْحَكَ يَا ثَعْلِبَ قَلِيلٌ تُعَدِّي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِّن كَثِيرٍ لَا تُطِيقُهُ تھوڑا مال جس پر تم شکر ادا کر سکو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس زیادہ مال کے کہ جس کے شکر کی تم طاقت نہ رکھو یعنی جس کو پا کر پھر تم اللہ کی عبادت نہ کر سکو اس کی طرف رجوع نہ کر سکو. تو چلا گیا لیکن پھر آ گیا کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ مال دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ دین کے راستے میں خرچ کروں. آپ نے پھر اس کو سمجھایا کیا تم اس بات پر راضی ہو جیسے ایک نبی تھے جن کا حال یہ تھا کہ اگر وہ چاہتے تو پہاڑ سونے کا ہو جاتا. کہنے لگا اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے اگر آپ دعا کریں پھر اللہ مجھے مال دے تو میں ہر صاحب حق کو اس کا حق دوں گا. تو آپ نے دعا کر دی. انہیں دو دفعہ سمجھانے کے بعد اگر نہیں سمجھا تو آپ نے پھر دعا کی. روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہاں اتنی بکریاں پیدا ہوئیں کہ جیسے کیڑے ہوں یعنی زمین پہ جیسے کیڑے پھیل جاتے ہیں نا کثرت کے ساتھ تو اس کے مال میں بھی اتنا اضافہ ہوا اور اتنی زیادہ بکریاں پیدا ہوئیں کہ جیسے زمین پہ کیڑے رینگ رہے ہوں. نتیجہ کیا ہوا کہ مدینے کی زمین اس پہ تنگ ہو گئی شہر میں ان بکریوں کو رکھنے کی کوئی جگہ نہ تھی، مدینے سے باہر ایک وادی میں چلا گیا، یہاں تک کہ ظہر اور عصر صرف جماعت سے پڑھتا تھا، دور سے آنا پانچ نمازوں کے لیے مشکل تھا، لہذا دو نمازوں کے لیے آتا، پھر اور بکریاں ہوں، یہاں تک کہ وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ صرف جمعے کے دن آ سکتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جمعہ بھی گیا، کیونکہ مال کی کثرت کے ساتھ لازمن مصروفیت زیادہ ہوتی، اور وہ مصروفیت پھر اللہ اور بندوں کے حق پر اثر انداز ہوتی. جب اس نے جمعہ چھوڑا تو آپ نے بد دعا دی، پھر یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے کہ انہیں پاک کیجئے اس کے ساتھ. تو آپ نے دو لوگ بھیجے، جب صالبہ کے پاس آئے اور آپ کا حکم سنایا تو اس نے کہا ما ہادی الا اخت الجزیہ، ما ہادی الا اخت الجزیہ، یہ زکات تو مجھے جزیہ کی بہن معلوم ہوتی، یعنی جس طرح نان مسلم سے جزیہ لیا جاتا ہے تو یہ میرے اسلام کے باوجود مجھ سے زکات دی جا رہی ہے. اور پھر ٹالنے لگا کہ ابھی جاؤ پھر آنا. تو عاملی نے زکات دیگر کاموں سے فارغ ہو کر دوبارہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگا لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے صدقہ نکالنا ہے یا مجھے زکات دینی. تو وہ واپس آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمہ اس کے لیے دہرایا بد دعا کا جو پہلے کیا تھا. جب اسے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کی ہے تو اس کو خوف لاحق ہوا کہ اب میری شامت آئی، تو یہ صدقہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، لیکن آپ نے اس کا صدقہ قبول نہیں کیا. آپ کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. پھر حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. پھر حضرت عثمان کے دور میں یہ وہی جنگلوں میں بے سہارا اپنے مال کے بیچ میں مر کھپ گیا. تو یہ سزا ملی اس کے اس مال کی محبت کی. تو حقیقت میں ہر وہ شخص ایک منافقانہ رول ادا کرتا ہے کہ جو حالات کی تنگی میں ایسی دعائیں کرے کہ اللہ مجھے دے کہ میں تیری راہ میں دوں، لیکن جب اللہ تعالی دے دے تو پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کا حق دینا ہی بھول جائے. عام نفسیات کیا ہے کہ لوگ مال والوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ان کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ یہ بڑے بخیل لوگ ہیں، بڑے کنجوس ہیں، خدا کی راہ میں نہیں دیتے، اتنا زیادہ ہے ان کے پاس اور ان کے دل میں کوئی احساس نہیں، اگر یہ سب کچھ ہمارے پاس ہو تو معلوم نہیں ہم کیا کچھ کریں. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ مال کے آتے ہی انسانوں کی نفسیات بدلنے لگتی، وہ اپنی ہی باتوں کو بھولنے لگتے ہیں، اور جن جذبات کا اظہار وہ غربت کی حالت میں کرتے ہیں مالدار ہوتے ہی ان جذبات میں تبدیلی ہو جاتی، اور وہ مال کو اپنی محنت اور اپنی لیاقت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں. اس طرح وہ اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ طرز عمل منافقانہ طرز عمل ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے تو زندگی میں ایسے کوئی عہد وعدے نہیں کیے تھے. بعض لوگ منتیں مانتے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنا آ جائے تو میں اتنے فیصد اور اتنا اتنا اللہ کی راہ میں دے دوں گی، لیکن جب آ جاتا ہے تو وہ منت ادا کرنا ایک مصیبت لگتی اور انسان بھول جاتا ہے. اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان صدقہ خیرات کا عہد کرتا ہے کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی خاص موقع پر، لیکن جو ہی وہ موقع تبدیل ہوتا ہے، بعض وقت ہم اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بھر آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو اس طرح اور اس طرح اللہ کی راہ میں مال دے دیں گے، جب تک گھر پہنچتے ہیں کیفیت بدل چکی ہوتی ہے تو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ سوچا تھا کہیں بیٹھ کے. اسی طرح جب اپنے پاس نہیں ہوتا تو اس وقت سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں ملے تو ہم سب محروم لوگوں کا خیال رکھیں، لیکن جب ملتا ہے تو محروم لوگوں سے نکل کے کہیں اور چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کوئی محروم بھی دنیا میں بستے ہیں. یہ ایک عمومی نفسیات ہے، اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم سے خیر اور نیکی کے کاموں کو بھلواتا رہے. تو فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ, کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عنایت کر دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ضرور صالح یا نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ, پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا, بخلوا بھی, تو اس سے بخل کر بیٹھے. وَتَوَلَّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ, اور منہ موڑ گئے اور وہ تو ہیں ہی منہ پھیرنے والے. اس نے توبہ نہیں کی تھی, وہ بد دعا کے ڈر سے صرف آپ کو راضی کرنے آیا تھا کہ آپ اپنی بد دعا بدل لیں. سچے دل سے توبہ نہیں کی, اگر کی ہوتی تو معافی ہو جاتی. آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر لوگ بد دعا سے بہت ڈرتے ہیں, اور بد دعا سے بچنے کے لیے وقتی طور پر کچھ مرہم پٹی کر لیں گے لیکن اندر سے نہیں بدلیں گے. تو یہاں اس کی توبہ نہیں تھی. توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ اصلاح. توبہ کی شرائط میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ جس غلط کام میں انسان پڑا ہوا تھا اس کو لازمی طور پہ چھوڑے, جس فرض میں کوتاہی کی اس فرض کی ادائیگی شروع کرے. صرف زبان سے توبہ تو ایک بے معنی چیز ہو جاتی. اب نتیجہ کیا ہوا؟ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, پس پیچھے لگا دیا ان کے. آقَبَهُمْ, عین قاف بے عقب, ایڑی سے پیچھے کی چیز کو کہتے ہیں, کیونکہ ایڑی بھی پیچھے والی سائڈ پہ ہوتی انسان کے, اثر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا. تو ان میں اثر رکھ دیا, ان کو وارث بنا دیا, کیونکہ وارث بھی پیچھے ہوتا ہے نا, انسان کے مرنے کے بعد ہی بن سکتا. عقاب سے فآقبہم نفاقا, یعنی ان کے اندر نفاق کو دائمی طور پر رکھ دیا سزا کے طور پر. فی قلوبہم, ان کے دلوں میں. الی یوم یلقونہ, اس دن تک جب کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن. کیوں؟ بما اخلف اللہ, بوجہ اس کے جو انہوں نے خلاف کیا اللہ کے. ما وعدوہ, جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ اگر ہمیں مال مل جائے تو ہم اس کے راستے میں ضرور صدقہ کریں گے. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے. تو یاد رکھیے کہ جس طرح اچھے کاموں سے ایمان کی طاقت بڑھتی ہے, ایمان کی نورانیت بڑھتی ہے, اسی طرح گناہوں سے کفر کی ظلمت بڑھتی ہے. منافقت شدید ہوتی ہے, منافقت پختہ ہوتی ہے. یعنی نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے اور برائی سے برائی جنم لیتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلط کام کریں اور آپ کو پھر نیکی کی توفیق ہو. ہاں, نیک کام کریں تو اس کے بعد مزید نیک کاموں کو دل چاہے گا. الم یعلمو, کیا انہوں نے جانا نہیں؟ ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم, کہ اللہ جانتا ہے ان کی پوشیدہ چیزوں کو, ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو. و نجواہم, اور ان کی سرگوشیوں کو. و ان اللہ علام الغیوب, اور بے شک اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف انسان کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا. اسی لیے صالبہ جب کچھ مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ تھا. اللہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا, وہ تو چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے, اور چھپ کے کی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے, اور زبان سے کی ہوئی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے غیبوں کا. اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ صفت کیوں بیان ہوئی ہے کہ علام الغیوب؟ منافقت بھی ایک چھپی ہوئی بیماری ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں. وہ منافق, الذین, وہ لوگ, یلمزون, جو عیب لگاتے ہیں. جیسے وہ سورت ہے نا, ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, تو لام میم زے ہوتا ہے عیب لگانا، حجف کرنا، مذمت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا. وہ لوگ جو الزام تراشی کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں کس پر؟ المتبعین، نفلی صدقہ دینے والوں پر. متبع اور متتبع دونوں ایک ہی لفظ ہے. متبع اس کو کہتے ہیں جو صرف فرائض ہی ادا نہ کرے بلکہ اپنی خوشی سے نوافل میں بھی حصہ لے، صدقات واجبہ کے علاوہ خوشی سے نفل صدقہ بھی کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے. الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں خوشی سے دینے والوں کو، من المؤمنین مومنوں میں سے. کس چیز کے بارے میں عیب لگاتے ہیں؟ فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں. یعنی جو لوگ خوشی خوشی صدقہ کرتے تھے، فرائض کے علاوہ خوشی کے ساتھ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے تھے نفلی صدقات کے طور پر، ان کا مذاق اڑاتے تھے. کس طرح؟ جو لوگ زیادہ دیتے ان سے کہتے کہ یہ لوگ ریاکار ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اپنی شان بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور جو لوگ تھوڑا دیتے ان کا دوسری طرح مذاق اڑاتے. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی جہد، اپنی مشقت. فیسخرون منہم، تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اپیل کی تو ہر طرح کے سچے مومن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی خوشی کے مطابق مال لے کر آئے. جن کے پاس زیادہ تھا وہ زیادہ لائے، جن کے پاس تھوڑا تھا وہ تھوڑا لائے. لیکن کوئی بھی سچا مومن خیر کے اس کام میں حصہ لینے سے پیچھے نہ رہا. اور یہ صرف زکات عشر وغیرہ کے مال نہ تھے بلکہ نفلی صدقات تھے. اس پر منافقین نے خوب باتیں بنائی. جن لوگوں نے زیادہ دیا ان کو بھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے کم دیا ان کا بھی مذاق اڑایا. اور اس کی تفصیلات پیچھے بھی گزر چکی ہیں کہ جیسے ایک صحابی ایک مٹھی بھر کھجوریں لائے تو ان پہ ہنسنے لگے کہ یہ اس سے روم فتح کرنے چلے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. بلہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر مذاق اڑانے کی بات ہوئی، کبھی اس کے لیے استہزاء کا لفظ آتا ہے، کبھی سخرہ کا لفظ آتا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مذاق اڑانا اور بےہودہ مذاق اڑانا اور بے سوچے سمجھے دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. کیونکہ بار بار اس صفت کا ذکر منافقوں کے لیے کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً نیکی کے کام کرنے والوں کا یا نیکی کا یا دین کا مذاق اڑانا، یہ کسی مومن کے شایان شان نہیں ہو سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی اچھے کام کا یا اچھے کام کرنے والے کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، کب اڑاتا ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی. یعنی اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، ہمیں اس کو دعا دینی چاہیے، ہمیں اس کو بطور مثال اپنے سامنے رکھ کر خود بھی کوئی نیک کام کرنا چاہیے. لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے. نہ وہ ان کو اپنے لیے مثال سمجھتے تھے، نہ ان کی تعریف کرتے، نہ ان کو انکریج کرتے، نہ ان کے لیے دعا کرتے. کیا وجہ تھی؟ یعنی ہر انسان کو اتنا پتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، لیکن جب ایک انسان خود اچھا نہیں کر سکتا تو اچھا کرنے والے کو ہی بلیم کرنے لگتا ہے. انگور کھٹے ہیں، یہ بھی ایک نفسیات ہے نا، کہ جس چیز تک آپ نہیں پہنچ سکے، جو کام آپ نہیں کر سکے، اگر وہ کسی اور نے کر لیا، اب آپ سے ہضم نہیں ہو رہا. یا پھر یہ خوف آپ کو لاحق ہوتا ہے کہ ان کی تعریف زیادہ ہو گئی تو میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہوگا، یا وہ خود سے زیوم کر لیتے ہیں کہ کسی دوسرے کی تعریف کا مطلب میری برائی ہے، لہذا وہ اپنے سے شرمندگی دھونے کے لیے، اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی ذلت دور کرنے کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو ذلیل کیا جائے، مذاق اڑا کر ان کو خوار کیا جائے، تاکہ جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے تو کسی کا بھی جرم نظر نہ آئے. مثلاً ایک مجلس میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 9 ان میں سے اٹھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو جو ایک نہیں پڑھ رہا وہ عموماً کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کی برائیاں یا ان کا مذاق اڑانا یا نماز کو ایک ہلکا کام گرداننا یا اپنے کچھ کاموں کا تذکرہ اور تبصرہ کرنا. یعنی اگر کسی نیک کام میں کوئی شخص ہم سے آگے بڑھ گیا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی طرح اس کو ذلیل و رسوا ضرور کرنا ہے تاکہ ہماری کوتاہیوں پر پردہ پڑا رہے. ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مذاق اڑانے والے لوگ عام طور پر کم عقل لوگ ہوتے ہیں، کم عقل قسم کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، گنوار قسم کے لوگ، نا سمجھ لوگ. یعنی مذاق اڑانا نا سمجھی کی علامت بھی ہوتی. کوئی بھی سمجھدار شخص، پڑھا لکھا مہذب شخص دکھائی دے گا، منہ کون چڑھاتا ہے؟ عقل مند لوگ. یہ بچوں کی عادت ہوتی. تو گویا ان منافقین کے اندر ابھی تک بچپنا ہے، امیچور بھی ہیں، سمجھتے تو خود کو بہت بڑے ہیں، بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن عقل ان کے پاس سے نہیں گزری. اگر یہ عقل والے ہوتے تو ایک اچھے کام پر مذاق اڑانے کی بجائے اس میں شریک ہو جاتے. ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے غلط کام کے لیے یا کسی کی اچھائی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، تو پھر ہم اپنی کمزوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے عموماً تمسخر کا سہارا لیتے ہیں اور دوسرے کا مذاق اڑا دیتے ہیں. یعنی خود کو جب جسٹیفائی نہیں کر پاتے اپنے غلط کام پر، تو پھر اس کا حل کیا تلاش کرتے؟ کہ دوسروں کا مذاق اڑاؤ. کوئی بھی سمجھدار شخص ایسی حرکت نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ کہ انسانوں کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، تو منافقین تو اس سے فائدہ اٹھا نہیں رہے تھے، لہذا وہ تو تربیت سے خالی لوگ تھے، اسی لیے وہ اس طرح کی چھچوری حرکتیں اور گھٹیا قسم کے رویے اختیار کیے ہوئے تھے. عموماً مذاق اسی لیے اڑایا جاتا نا کہ کسی چیز کی اہمیت کو کم کیا جائے، لوگوں کی نگاہ میں اس کو گرایا جائے. تو اہل ایمان کے جو بڑے بڑے کارنامے اور قربانیاں، یعنی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کسی مقصد کے لیے کوئی شخص اپنا پورا گھر لٹا دے، پورے کا پورا گھر کوئی ایک جنگ میں دے کر خود فارغ ہو جائے، اور اتنا اللہ پہ توکل ہو کہ جب پوچھا جائے کہ پیچھے کے لیے کیا ہے تو ایک دن کے لیے بھی کچھ نہ، اور کہ اللہ اور اس کا رسول ہی کافی. ان کو چھوڑ کر آیا، ان کی محبت ان کے پاس، وہی کافی ہے ان کے لیے. یہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت. ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا جائے؟ یعنی بڑی بڑی قربانیاں کرنے والوں کی قربانی کو مذاق میں اڑا دیا جائے؟ یہ کوئی سمجھدار شخص نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کی عقل چھوٹی ہو. اور بڑی بات یہ ہے کہ اپنی کمزوری کو مٹانے کے لیے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے چیزوں کے حقائق کو بدل دینا، ان کو کچھ سے کچھ معنی پہنا دینا، الزام تراشی کرنا، کیونکہ یہاں پر دونوں چیزیں آئی ہیں نا، صرف مذاق اڑانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا، یلمزونا، عیب لگاتے ہیں. یعنی انہیں مسلمانوں کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی، وہ چن چن کے دوربین لگا کے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ڈھونڈ لاتے ہیں کہ جس سے ان کی ساری نیکی پہ پانی پھیر دیں. عموماً لوگ جب کمزور پڑتے ہیں اور کسی بات کو فیس نہیں کر سکتے, کسی ریالٹی کو فیس نہیں کر سکتے, تو فوراً کس طرح پینترا بدلتے, یعنی ہم تو مذاق کر رہے تھے. حالانکہ آپ مذاق نہیں کر رہے تھے, صرف اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے آپ مذاق کا سہارا لیتے ہیں. پہلے بچوں کو اس بات سے روکا جاتا تھا کہ وہ بڑوں کا مذاق اڑائیں یا استاد کے بارے میں نازیبا بات کریں. آج اگر بچے استاد کے بارے میں تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کریں تو مائیں انکریج کرتی ہیں, انہیں کانفیڈنس کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے, بہت سے بچوں کو دیکھا گیا کہ گھر میں جا کے استاد کی گفتگو کا یا چال کا یا لہجے کا یا بولنے کے سٹائل کا یا کپڑوں کا یا کسی نہ کسی طرح کا مذاق اڑا کر اس پہ ہنستے ہیں, اور حد تو یہ کہ استادوں کے سامنے بیٹھ کر بھی یہ سب کچھ کرنا کانفیڈنس سمجھتے ہیں. بہت سی ایسی پارٹیاں کالجز اسکولز میں ارینج کی جاتی ہیں جس میں استاد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں ان کی نقلیں اتاری جا رہی ہوتی ہیں یا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. یعنی ہمارے مہذب معاشرے میں بھی یہ چیز اب انٹرٹینمنٹ کے نام پر بہت عام ہو گئی. اصل میں احساس کمتری کا وہ شکار ہوتے ہیں, لیکن اس کو چھپانے کے لیے احساس برتری کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈسکریج کرنا بھی مقصود تھا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا دل ہمیشہ چھوٹا ہونے لگتا ہے. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے, کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو تو آپ کو کیسے لگتا ہے؟ کوئی بھی شخص مذاق اڑانے کو برداشت نہیں کرتا, اسے اپنی ذلت سمجھتا ہے, اور بعض اوقات اس کا شدید ریئیکشن ہوتا ہے, اور شدید ریئیکشن قتل تک جا پہنچتا ہے, جیسا کہ کل بھی آپ نے پڑھا. اور اس بات میں دوسری طرف مجھے مسلمانوں کی گریٹنس بھی سمجھ میں آتی. کہیں نہیں یہ پتا چلتا کہ مخلص اہل ایمان نے ان باتوں کو کوئی بہت توجہ دی ہو اور ان کو برداشت نہ کیا ہو, یا جوابی نیگیٹو ریئیکشن میں انہوں نے کوئی ہاتھا پائی کر لی ہو, بلکہ بہت حسن و خوبی کے ساتھ ان ساری باتوں کو وہ برداشت کرتے چلے گئے, درگزر کرتے چلے گئے, حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ان کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے. تو مسلمانوں کی قوت برداشت کا بھی اندازہ ہوتا ہے, یہاں سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. یعنی عام طور پر لوگوں میں مذاق کو برداشت کرنے کے لیے قوت برداشت بہت کم ہوتی, نہ ہونے کے برابر ہوتی. اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیجئے کہ بچوں کے درمیان جو ہاتھا پائی ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے درمیان, وہ کہاں سے چھڑتے ہیں؟ مذاق اڑانے سے, منہ چڑانے سے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے, بلی کرنا جس کو کہتے ہیں. ایمان انسان کو اندر سے محفوظ کر دیتا ہے, اعتماد دیتا ہے, انٹرنلی سیکیور بناتا ہے. اور جو شخص اندر سے محفوظ ہوتا ہے یا اندر سے مضبوط ہوتا ہے, تو وہ کسی بھی اپنی چیز کا مذاق اڑائے جانے سے کچھ زیادہ پریشان نہیں ہوتا یا اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. مثلا جو لوگ اپنے آپ کو بااعتماد سمجھتے ہیں اپنی ظاہری لکس کی وجہ سے, تو جب ان کی لکس پر یا ان کی اپیرنس پہ کوئی بات کرتا ہے تو اس پر پھر وہ نیگیٹولی ریئیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ جس چیز کو وہ سیکیورٹی کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ ہرٹ ہوئی. یا اسی طرح اگر کوئی شخص مالداری پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے اور کسی نے مال کا مذاق اڑایا تو وہ اس پر بے پر اٹھے. لیکن مومن کے لیے نہ اس کی لکس, نہ اس کی ظاہرداری, نہ اس کا مال, کوئی بھی دنیا کی چیز ایسی نہیں جس پر وہ بھروسہ کرتا ہو. اس لیے اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ظاہریت میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا گیا ہے, کیونکہ وہ اندر سے سچے تھے, ایمان پر راضی تھے. اس لیے جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تو انہوں نے ان چیزوں کو کچھ زیادہ اہمیت ہی نہیں دی. ایمان میں یہ چیز ساتھ ہی آ جاتی ہے نا, کہ ایمان بالآخرت بھی آ جاتا ہے, کہ جس مقصد کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں جس سے اس کی جزا چاہیے, اگر وہ راضی ہے تو دنیا بھر کے مذاق اڑانے سے کچھ بھی نہیں بگڑتا. اور یہ سب کچھ صحابہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے تھا, کہ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے اور اپنے مقصد سے منہ نہیں موڑتے تھے. منافقین کا تو کام کیا تھا؟ کہ مسلمانوں کو اپنے مقصد سے پھیر دیں, وہ جس جنگ کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے وہ تیار نہ ہو, بزدل ہو جائیں, لیکن ان کا یہ ہتھیار کارگر نہ ہوا. اپنے آپ کے لیے سوال لکھیے, کیا میں کسی کا مذاق تو نہیں اڑاتی, یا کیا میرے اندر کسی کا مذاق اڑانے کی عادت تو نہیں. دوسرا سوال, جب کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے تو میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, اس موقع پر میں کس طرح ریئیکٹ کرتی ہوں. اور مذاق اڑانے میں آنکھوں سے اشارے کرنا, زومانی قسم کی مسکراہٹ, زبان سے بات, الزام تراشی, سب کچھ شامل ہے کہ جب میرا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اور یہ سب بیچ میں بریکٹ میں لکھ لیجئے, آنکھوں کے اشارے سے, مسکراہٹ سے, جسم کے کسی بھی حصے کے ساتھ اشارے سے, یا زبان سے, اکیلے یا بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اکیلے ہی آپ کا مذاق اڑا رہے تھے, اور کچھ لوگ اوروں کو بھی شامل کر کے ایک جتھے کی صورت میں آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. آپ مثلاً کسی شادی پر گئے ہیں اور سر ڈھانکا ہوا ہے, تو ایک گروہ آپ کو ایسا مل جاتا ہے کہ جس کو آپ کا یہ سب کچھ, یہ حال حلیہ پسند نہیں, وہ مل جل کے آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. بعض وقت اپنے رشتے داروں میں سے ہی ہوتے ہیں. ایسے موقع پر میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے بھی ایمان کا امتحان ہو گیا نا, اس وقت اللہ سب کو آزماتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. اس موقع پر آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, کیا صرف مسکرا کر خاموش ہو جاتے ہیں, بحث کرنے لگتے ہیں, یا تان و تشنی کرنے لگتے ہیں, یا جوابی الزام تراشی شروع کرتے ہیں, یا غصے کے مارے اٹھ کے آ جاتے ہیں, چیخنے چلانے لگتے ہیں. کیونکہ کسی بھی ناپسندیدہ بات کے موقع پر چیخ چلا کر ریئیکشن ظاہر کرنا, یہ بھی مہذب لوگوں کا کام نہیں. آپ لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ ایسی مشکل پیش آتی ہوگی, کیونکہ یہ ڈے ٹو ڈے لائف سے متعلق چیزیں ہیں, اور اس معاملے میں آپ کو بہت مہذب ہونے کی ضرورت ہے, ورنہ آپ کی نمازیں, دینداری, قرآن پڑھنا پڑھانا, یہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا اگر آپ کے اندر یہ بنیادی اخلاق نہیں کہ لوگوں کے مذاق کا جواب اگر نہ دینا جانے آپ. اصل میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے, معلوم نہیں کیوں, آپ راہ چلے جا رہے ہو تو کوئی نہ کوئی آپ پہ آوازہ کسے گا, آپس میں باتیں کر کے آپ کے مذاق اڑائیں گے, اونچی اونچی آواز سے کچھ آپ کو سنائیں گے, اور اس پہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ینگسٹرز کو آپ دیکھیں راستوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی سواری کے پاس سے کوئی گزرے تو منہ چڑھا کے گزر جائیں گے. یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قدر بد اخلاق اور بدتمیز طرز عمل اختیار کر لیا ہے ہم نے, کہ شاید دوسروں کو ٹیس کر کے, دکھ دے کے, دوسروں کو پریشان کر کے ہم انجوائے کرتے ہیں. خوش ہونے کی اور تو کوئی چیز رہ نہیں گئی, اس لیے ایسی گندی حرکتوں سے ہی انجوائے کر رہے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا چلتے دوسرے کو تانا دے جانا, اور کچھ نہیں تو یہ سب مانی خیز قسم کی باتیں اور ادائیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں, پورا ایک کردار بدل گیا ہے. یعنی سچے ایمان کی جگہ منافقانہ طرز عمل نے لے لی. یہ طرز عمل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے, اور عام روزمرہ زندگی معاشرتی تعلقات میں مذاق اڑانا بھی ہے, لیکن دین والوں کا مذاق اڑانا کسی نہ کسی طرح ایک خاص طریقہ زندگی بنتا جا رہا ہے. اس لیے کہ زندگی میں اور تو کوئی مصروفیت ہے نہیں, کوئی پروڈکٹیو کام ہے نہیں, تو مذاق اڑانے پہ ہی رہ گئے, اور فارغ لوگوں کا کام ہے. دین آپ کو ایک اعتماد دیتا ہے, کیونکہ اللہ جیسی ہستی پر ایمان لانا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا, وہ تو ایک احساس اور ایک پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اس کی نگاہ میں, پھر تو آپ کا زاویہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے, آپ کے مسکرانے کا انداز بدل جاتا ہے, آپ کی سوچ بدل جاتی, آپ کا لائف سٹائل پورا تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی ایمان جب جاگتا ہے اور وہ روشنی اندر آتی ہے, پھر تو انداز ہی بدل جاتے ہیں. لیکن جب آپ اس ایمان سے دور ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح آپ انسیکیور ہوتے ہیں اندر سے, اور پھر وہ غیر یقینی کیفیت کسی نہ کسی نیگیٹو ریئیکشن میں ضرور سامنے آتی رہتی ہے. اسی کا نام پھر بد اخلاقی ہے. انجام اب کیا ہوتا ہے ایسی حرکتوں کا؟ ایک تو فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یہ پھر بلاغت کے اصول مشاکلت کے تحت یسخرون منہم سخر اللہ منہم جواب بنایا ہے، ولہم عذاب علیم، دین والوں کا مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا ہے؟ عذاب علیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، خواہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان کے لیے دعائے بخشش کریں یا نہ کریں، سب برابر ہے۔ ان تستغفر لہم سبعین مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر یہاں ان کی صفت فاسقین کے طور پر آئی، کیونکہ یہ حدیں توڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر 70 کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ان کی معافی نہ ہوگی، یہ تحدید کے لیے نہیں، لمٹ بتانے کے لیے نہیں، بلکہ تکثیر کے لیے ہے، کثرت بتانے کے لیے۔ جیسے ہمارے ہاں اردو میں بھی کچھ فگرز کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف اعمال کے سمبل کے طور پر، مثلا 420 کا ہنسہ، یا 32 کا، یا اسی طرح اور کچھ ہنسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو عربوں میں 70 کا ہنسہ جو ہے یہ تکثیر کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے، کثرت بتانے کے لیے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے کثرت سے بھی استغفار کریں گے، بہت زیادہ بھی معافی مانگیں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی منافقوں کے لیے تو پھر دعائے استغفار بھی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ ان کے جرائم بہت کبھی ہیں۔ اللہ رسول کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے تو معافی ہے ہی نہیں، صرف ایسے لوگوں کو اللہ راستہ بھی نہیں دکھاتا، پھر ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ذَلِكَ، یہ بات، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے، کفروا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یعنی ان کی کوئی بات مان کر نہ دی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ایسے لوگوں کی رہنمائی پھر اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، فرح، خوش ہو گئے، کون؟ مخلفون، مخلف کی جمع، پیچھے چھوڑے جانے والے، کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے خوش ہوئے، کس بات پر؟ بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پر، کہ یہ خوش ہو گئے کہ ہم کو اجازت مل گئی پیچھے رہنے کی۔ کیسے؟ خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ یعنی ان کی خوشی بھی کیا خوشی ہے کہ اللہ کے رسول کو تو لڑنے بھیج دیا، اور خود پیچھے بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے ہماری جان چھوٹ گئی۔ خلافہ کا ایک دوسرا معنی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، خلاف، اور اس کا معنی ہے اگینسٹ، یعنی پیچھے رہ کر آپ کے اگینسٹ سازشیں کرنے پر یہ اب خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہے سارے مخلص مسلمان چلے گئے اور ہمیں اب دیکھنے والے کوئی نہیں رہے، اور ہم خوب خوب بیٹھ کے یہاں پر سازشوں کے جال بنے۔ بکرہو، اور انہوں نے ناپسند کیا، یہ فرحہ کی ضد ہے، فرحا، خوش ہونا، اور کرہا، ناپسند کرنا۔ کس بات کو پسند کیا؟ پیچھے رہنے کو، اور کس بات کو ناپسند کیا؟ اَن یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر، مت نکلو گرمی میں، گرمی میں نہ نکلو. گرمی کون سی؟ غزوہ تبوک کا زمانہ شدید گرمی کا موسم تھا.